أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. قرآن کریم کے 30ویں اور آخری جز میں ہم نے سورۃ الطارق تمام کر لی تھی، اور ہم سورۃ الاعلیٰ کا ترجمہ اور مختصر وضاحت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. بنام خدا رحمان رحیم، آیت نمبر 1. اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو اعلیٰ ہے، یعنی سب سے بلند ہے. 2. جس نے خلق کیا اور سنوار دیا، توازن قائم کیا جیسے بنانا چاہیے تھا، جس چیز کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسے بنا دیا. 3. اور جس نے تقدیر بنائی، اندازہ معین کیا، پھر ہدایت کر دی، راستہ دکھا دیا. ان 3 آیات کے اندر پروردگار عالم اللہ سبحانہ و تعالی کا جو تعارف کروایا گیا ہے توجہ کے قابل ہے. سب سے پہلی آیت میں انسان کو اللہ کی تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، اور اس کے بعد ہر اس کے لیے کہ جس تک قرآن کریم کا یہ پیغام پہنچتا ہے. تسبیح کرنے کا معنی کیا ہے؟ سبح یعنی تسبیح کر. تسبیح کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ کی ذات کو ہر عیب، ہر نقص، ہر قسم کی کمی سے پاک قرار دینا. نہ اس کے علم میں کوئی کمی، نہ اس کی قدرت میں کوئی کمی، نہ ہی اس کے فیصلوں میں کوئی کسی قسم کا ظلم و زیادتی. اللہ کی ذات کی طرف جس پہلو سے بھی نگاہ کی جائے، اس کی ذات کو ہر پہلو سے، ہر بات میں، ہر کام میں، ہر قسم کے عیب اور نقص اور کمی سے پاک و منزہ قرار دینا، اس کا نام ہے تسبیح. اور عام طور پر جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ اپنے اندر معانی کی ایک کائنات سمیٹے ہوئے ہے، یعنی اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب اور نقص سے میں اسے پاک قرار دیتا ہوں، ہم اسے پاک و منزہ قرار دیتے ہیں. جس شخص کو تسبیح یعنی سبحان اللہ کا معنی صحیح طرح سے پتہ چل جائے، وہ پھر کبھی بھی کسی بھی مسئلے میں اللہ سے شکوہ نہیں کرتا. اللہ سے شکوہ اس معنی میں کہ اس معاملے میں اے اللہ تیری طرف سے کوئی کمی ہوئی ہے، اور تیری طرف سے گویا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، یا تو نے یہ کام یا یہ مخلوق تو نے ٹھیک نہیں بنائی، یا جیسی بنانی چاہیے تھی ویسے نہیں بنائی. سب کچھ اس سبحان اللہ کے معنی کے اندر چھپا ہوا ہے. تو حکم دیا جا رہا ہے سبح، تو تسبیح کر. کس کی تسبیح کر؟ اسم ربک الاعلی، اپنے اس رب کے نام کی. جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ نام ہے، تمام اللہ کی صفات کا جامع نام، جس میں تمام صفات کا معنی پایا جاتا ہے، وہ لفظ اللہ ہے. ورنہ ہر صفاتی نام میں ایک خاص معنی پایا جاتا ہے، لیکن اللہ میں سب معانی، سب صفات جمع ہے. تسبیح کر اپنے رب کے نام کی، جس رب کی صفت کیا ہے؟ الاعلیٰ، سب سے جو بلند ہے. اگر کوئی سوال کرے مثلا کہ یہ تسبیح کیوں، کیا سبب ہے، تو اب اگلی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کو جان لینے کے بعد پھر کسی اور کی تسبیح نہیں ہوگی، اللہ ہی کی تسبیح ہوگی. چونکہ ان کاموں میں جو اگلی آیات میں بتائے جا رہے ہیں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں، اس نے یہ کام انجام دیے. آیت نمبر 2، الذی خلق فسوّا، وہ کہ جس نے خلق، خلق کیا، یعنی چیزوں کو عدم سے وجود میں لے کر آیا، اسی نے یہ کام کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا. پھر فسوّا، تو خلق کر کے کیسا خلق کیا؟ توازن کے ساتھ، تناسب کے ساتھ، ہر چیز کو جیسا ہونا چاہیے تھا، جتنا ہونا چاہیے تھا، اس طرح سے خلق کیا، بے ہنگم. ایسی کوئی مخلوق نہیں بنائی جو بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی عاقلانہ اور حکیمانہ ہدف اور مقصد کے ہو، کچھ ایسا خلق نہیں کیا. بس اس رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کر کہ جو خالق بھی ہے اور سوار کر خلق کرنے والا، توازن اور تناسب کے ساتھ جس نے خلق کیا ہے. آیت نمبر 3، اور وہ، والذی، اور وہ کہ جس نے قدر فہدا. اب یہ دونوں جو لفظ ہے، قدر یعنی تقدیر اور فہدا یعنی ہدایت دینا. قدر کا معنی گزشتہ صورتوں میں بھی ہم آیات میں بیان کر چکے ہیں. اس کائنات کی آپ جس بھی چیز کو دیکھیں غور سے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو اس کے بنائے جانے کا مقصد ہے، اس کی صلاحیت خاص مقدار میں اللہ نے اس کے اندر رکھ دی ہے. تقدیر یعنی مقدار معین کر دینا. یہ جو ہم قسمت یا نصیب کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اگرچہ یہ دونوں بھی عربی زبان کے لفظ ہیں اور ان کا اپنا معنی ہے، لیکن اردو میں ہم تقریباً قسمت اور نصیب کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں اور تقدیر بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ تقدیر صرف اس قسمت اور نصیب کے اردو زبان والے معنی میں محدود نہیں ہے، بلکہ جس چیز میں جتنی صلاحیت رکھنی تھی، مثلا بیج میں صلاحیت رکھ دی کہ وہ پودا بنے گا، نطفے میں صلاحیت رکھ دی کہ وہ مناسب ماحول کے مل جانے کے بعد انسان بن جائے گا، اور اسی طرح بے شمار مثالوں کا تصور کیا جا سکتا ہے. لوہے کے اندر کیا خصوصیات رکھی، آکسیجن کے اندر کیا خصوصیات رکھی، پانی کے اندر کیا خصوصیات رکھی، وہ صفات اور کتنی مقدار میں وہ صفت ہونی چاہیے، ایسا کرنے کو، ان اندازوں کے معین کرنے کو کہا جاتا ہے تقدیر، قدر. اس کی تسبیح کر جو تقدیریں معین کرنے والا ہے، اندازے معین کرنے والا ہے. اور پھر ہر چیز کو، جو چیز اس کے اندر جتنی مقدار میں رکھنی تھی رکھ کر پھر کیا کیا؟ فہدا، تو اس کی ہدایت بھی کر دی. توجہ فرمائیے، آپ کائنات کی جس بھی چیز کو دیکھیں، ایک خاص کردار ادا کر رہی ہے اس کائنات میں، خاص کام کرتی ہے. پانی پیاس بجھاتا ہے، پانی اپنے اندر جو آبی حیات ہے، زندگی ہے، اس کو ضروریات فراہم کرتا ہے. ہوا اپنا کام کرتی ہے. ہر چیز کو آپ دیکھ لیں، گویا کہ کسی ہستی نے اس پوری کائنات کی ہر شے کی رہنمائی کر دی ہے کہ تو نے کیسے حرکت کرنی ہے، تو نے کیسے زندگی گزارنی ہے. ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بچہ جیسے ہی دنیا میں آتا ہے، اس کو سکھایا جا چکا کہ تجھے بھوک لگے تو نے رونا ہے، اور جب माँ की छाती के करीब तुझे ले जाया जाए तो तूने किस तरह उस गिज़ा को अपने वजूद में मुंतकिल करना है। कद्दर, सलाहियत रख दी, फहदा, और उसे इस्तेमाल करने की हिदायत भी दे दी। सिर्फ इंसान नहीं, सिर्फ दीगर हैवानात नहीं, सिर्फ पौधे नहीं, बल्कि इस कायनात का हर जर्रा कद्दरा फहदा का गवाह है। ये जो साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं कि कायनात के अंदर ये नज्म, ये डिसिप्लिन कैसे वजूद में आया, कहाँ से वजूद में आया, ये उसका जवाब है। तुम उसका इनकार करके इसका जवाब ढूंढना चाहते हो, नहीं ढूंढ सकते। कोशिश करो, सर पटखो इस कायनात की मखलूकात में, लेकिन खालिक को निकाल कर कैसे तुम इन सवालों का जवाब ढूंढ सकते हो। तो अल्लाह ने ये जवाब दे दिए, और इस कायनात के अंदर ये नज्म, हर चीज का अपना किरदार, किसने सलाहियत रखी, कितनी मकदार में रखी, और किसने इन चीजों की हिदायत कर दी है कि ये अजीम निजाम कायनात चल रहा है। सूरज क्या करेगा, किसने अंदाजा मुअय्यन किया, उसके अंदर इतनी एनर्जी इतनी मकदार में रख दी, और जमीन कैसे हरकत करेगी, चांद कैसे हरकत करेगा, दिन और रात कैसे वजूद में आएंगे, मौसम कैसे तब्दील होंगे इन सैयारों और सितारों की हरकत के नतीजे में। अल्लज़ी कद्दरा फहदा, इसी पर इक्तफा करते हैं, वरना अगर इस पर बात की जाए तो जैसे कुरान कहता है, अगर तमाम समंदर स्याही बन जाए और तमाम दरख्त कलम बन जाए तो भी मेरे रब के कलिमात ख़त्म नहीं होंगे, अगरचे इतने ही और भी आ जाए। वल्लदी कद्दरा फहदा, और जिसने तकदीर बनाई, अंदाज़ा मुअय्यन किया, फहदा, तो उसके बाद फिर रहनुमाई भी कर दी। आयत नंबर 4। और उस तकदीर, अंदाज़ा बनाने और हिदायत करने की एक मिसाल, ज़मीन से कभी सब्ज़ा उगते देखा हमने, किसने उसकी हिदायत की है कि तूने मुनासिब माहौल मिलने के बाद पानी से अपनी ग़िज़ा बनानी है, ज़मीन के नमकियात से अपनी ग़िज़ा बनाकर अपने वजूद को बढ़ाना है, और फिर अगली रुकावट को हटाकर ज़मीन को फाड़ कर तूने बाहर निकल आना है। फिर तूने मुख्तलिफ हैवानात की या इंसानों की तूने ग़िज़ा बनना है, और फिर तेरा अंजाम क्या होगा, एक खस व खाशाक जिसको हवाएं उड़ाए फिरती हैं, तूने वो बन जाना है, कूड़ा बन जाएगा तू। आयत नंबर 4। और वो यानी उसकी तस्बीह, उसी की ज़ात के बारे में उसकी तारीफ बयान की जा रही है, और जिसने चारा उगाया, 5, तो फिर उसको स्याह खस व खाशाक बना दिया। इब्तदा में कैसा सरसब्ज व शादाब, और इंतहा में कैसा स्याह रंग और खस व खाशाक बनकर मिसाल के तौर पर रह जाता है। और इसमें पैगाम है कि तुम्हारी ज़िंदगियां भी ऐसी हैं, आते हो दुनिया में शादाब होकर जवानी में उरूज पे जाते हो, और उसके बाद फिर दोबारा बुढ़ापे की जद में आकर या बुढ़ापे से पहले इस दुनिया से चले जाते हो, और दुनिया से तुम्हारा वजूद ख़त्म हो जाता है। अब ये अल्लाह जिसकी ये सिफात हैं और जिसने ये काम किए हैं, ये अपने रसूल से फरमा रहा है इस कुरान के बारे में। आयत नंबर 6। सनुक्रिउका फला तंसा, हम यहाँ पे अर्ज़ कर दें कि ये आखिरी कुरान के जो पारे की सूरतें हैं, इसके बाद से हम उनकी अरबी भी पढ़ा करेंगे, ताकि अगर बाद में भी आप सूरा का तर्जुमा और इस सूरा की मुख्तसर वजाहत सुनना चाहें तो अरबी के अल्फाज का माना भी इंशाल्लाह जिस कदर मुमकिन है वो हम अल्फाज को पढ़ कर बयान करते जाएंगे। सनुक्रिउका फला तंसा, सनुक्रिउका अनकरीब, हम आपको पढ़ाएंगे ए रसूल। क्या पढ़ाएंगे, یہ نقرئ قراءت سے ہے، قرآن ہم آپ کو پڑھائیں گے، کیسا پڑھا دیں گے آپ کو، فلا تنسا، تو آپ نہیں بھولیں گے، قرآن ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ قرآن کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. سات، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. اب یہاں پر یہ الا ما شاء اللہ کا معنی نہیں، یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہم خدا آپ کو پڑھا دے گا آپ نہیں بھولیں گے اور پھر کہہ رہے ہیں مگر یہ کہ اللہ چاہے تو آپ بھول جائیں گے، یعنی آپ حقیقت میں بھی آپ بھولیں گے، یہ کہنا مراد نہیں ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالی کا انداز بیان اس قرآن میں مختلف جگہوں پر یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات فرماتا ہے کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، ہاں اگر اللہ چاہے تو پھر وہ کر سکتا ہے. لہذا اس سے کوئی یہ معنی نہ لے کہ رسول پاک کو اللہ نے قرآن پڑھا دیا لیکن پھر رسول پاک بیچ میں سے بھول بھی گئے. کوئی ایسی روایت کہ جو کوئی حدیث آ کر یہ بیان کرے کہ اللہ کے رسول کو قرآن کی آیات بھول گئی تھی، وہ باطل ہے، اگرچہ کسی بھی کتاب کے اندر وہ آ گئی ہو. سنقرئک فلا تنسا، کہ عنقریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے، فلا تنسا، آپ نہیں بھولیں گے. رسول اللہ کو اللہ نے ایسا قرآن پڑھا دیا کہ رسول اللہ اس کو نہیں بھولتے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ رسول اللہ مثلا کوئی اور قرآن پڑھ رہا ہو تو رسول اللہ کو یاد آ جائے کہ مجھے تو یہ آیات بھول ہی گئی تھی اور اب میں نے سنی ہے تو مجھے یاد آئی. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. ہم نے عرض کر دیا کہ یہ اشارہ ہے، خدا چاہے تو آپ کو بھلا سکتا ہے، جیسے پہلے قرآن مجید میں گزر گیا جو قرآن ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اگر ہم وہ وحی آپ سے واپس لے لیں تو پھر کون ہے اللہ کے سوا کہ جو آپ کو وہ وحی واپس دلا سکے، کہ خدا اپنی قدرت، اپنی توحید کے منحصر ہے، قدرت کا مرکز اللہ کی ذات، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے، نہ یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ قرآن بھول جائیں گے، کیونکہ خود اللہ آپ کو پڑھا رہا ہے آپ قرآن نہیں بھولیں گے، ایسا پڑھا رہا ہے اللہ آپ کو. انہو یعلم الجہر وما یخفا، بے شک وہ جانتا ہے الجہر، ظاہر باتوں کو بھی، وما یخفا، اور اس کو بھی جو مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، وہ یقیناً ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، یعنی اس کو باہر کی بھی خبر ہے اور اندر کی بھی، وہ آپ کے اندر قرآن کو ایسا بٹھا دے گا کہ آپ نہیں بھولیں گے. وہ جانتا ہے کس طرح یاد کرانا ہے، کس طرح پڑھایا جائے گا، تو جس کو پڑھایا جا رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں بھولے گا. آیت نمبر 8، مکی سورہ ہے، مشکلات کا زمانہ ہے، شدید مشکلات ہیں، شدید پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی تسلی دے رہا ہے اپنے نبی کو. آیت نمبر 8، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کے لیے آسان طریقہ فراہم کر دیں گے، یعنی یہ جو مشکلات آپ کو درپیش ہیں ان سے گزرنے کا راستہ ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے اور اس کا نتیجہ آسانیوں میں نکلے گا. وہ مشکلات جو مکہ میں تھی، کچھ عرصے کے بعد مدینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مشکلات کو ختم کر دیا، فتوحات عطا کر دی اور اقتدار عطا کر دیا. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کے لیے آسان طریقہ فراہم کر دیں گے. 9، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آیت نمبر 9، اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کرنی ہے، آپ نے تبلیغ کرنی ہے. فذکر، پس یاد دہانی کروائیے. ذکر وہی تذکرہ، نصیحت، یاد دہانی کروائیے. ان نفعت الذکر، اگر یہ نصیحت اور یاد دہانی فائدہ مند ہو. کیا مطلب؟ مطلب ایسے لوگ کہ جو سننے کو تیار ہی نہیں ہے، پھر ان پر وقت ضائع نہ کیجئے، اوروں کو جا کر دعوت دین دیجئے، جن کے بارے میں، جن کے رویے سے واضح ہو جائے کہ وہ ہٹ دھرمی پر ضد پر ہیں، ماننا ہی نہیں انہوں نے، تو ان پر وقت ضائع نہ کیجئے، پیغام پہنچا کر اتمام حجت کر دیجئے، لیکن پھر ان پر وقت ضائع نہ کیجئے. پھر اوروں کو ان جگہوں کو دیکھیے جہاں پر یہ قرآن کی نصیحت نفع فائدہ دے گی. فذکر تو یاد دہانی کروائیے، ان اگر نفعت الذکر، یہ نصیحت یہ یاد دہانی نفع دیتی ہو. پس جہاں نصیحت مفید ہو آپ نصیحت کیجئے. دس، اب اللہ بتا رہے کون نصیحت قبول کرے گا. سیذکر من یخشا، جو شخص خشیت رکھتا ہے، خوف رکھتا ہے، وہ عنقریب جلد ہی نصیحت کو قبول کر لے گا، مان لے گا. جو ہٹ دھرم نہیں ہے، جو ضدی نہیں ہے، جو عقل کو استعمال نہ کرنے پہ تلا ہوا نہیں ہے، عقل استعمال کرتا ہے، سمجھداری سے کام لیتا ہے، وہ عنقریب بہت جلد اس نصیحت کو قبول کر لے گا. کون قبول نہیں کرے گا؟ 11، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے اجتناب کرے گا، اس سے کنارہ کشی، اس سے دوری اختیار کرے گا. کون؟ الْأَشْقَى، بد نصیب اور بدبخت ترین. کون ہے بدبخت ترین؟ جو عقل جیسی نعمت کو بات سمجھنے کے لیے، پیغام سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے استعمال نہ کرے. اور بدبخت ترین اس سے گریز کرے گا، دور جائے گا. اس کا انجام کیا ہوگا؟ آیت نمبر 12، الذی یصل النار الکبری، جو بڑی آگ میں جھلسے گا، جلے گا، اور جب وہاں پہنچ جائے گا اس عذاب کی حالت میں ہوگا، وہ کیسی زندگی ہوگی؟ آیت نمبر 13، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، پھر اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا، نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی. کیا مطلب؟ تکلیف میں ہوگا، موت سے بدتر زندگی میں ہوگا، جیسے قرآن نے پہلے بتایا، موت کو پکارے گا کہ مجھے موت آ جائے. لا يموت فيها، یہاں کہا جا رہا ہے، پھر موت نہیں آئے گی اس جہنم کے اندر، اس آگ کے اندر اس کو. ولا يحيى، اور زندگی بھی نہیں ہے. زندہ تو وہ ہے، پھر کیوں کہا جا رہا ہے نہ زندہ رہے گا، نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا؟ کیوں کہا جا رہا ہے زندہ بھی نہیں رہے گا؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی ہم جب کسی انسان کو شدید تکلیف میں دیکھیں، جس کا علاج ہی کوئی نہ ہو، شدید بیماری میں وہ تڑپ رہا ہو، تو اور معلوم ہو جائے کہ اس بیماری سے اس کو نجات نہیں ملنے والی، تو کیا بعض اوقات جملہ بولتے ہیں، اس زندگی سے تو موت بہتر ہے. یعنی موت سے بدتر زندگی ہے، اسے زندگی نہیں کہا جا سکتا. زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس میں آرام ہو، سکون ہو، خوشی ہو، آسائش ہو. یہ جہنم میں نہیں ہوگی، بس وہ زندہ بھی نہیں ہے. یعنی جسے زندگی کہا جا سکتا ہے، وہ حالت بھی اس کی نہیں ہے، نہ مرے گا نہ ہی جیے گا. اس کیفیت میں جہنم میں وہ جو جائے گا جو اللہ کی اس نصیحت کو قبول کرنے سے اجتناب کرتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے. اور اس کے مقابلے میں کامیابی کس کے لیے؟ آیت نمبر 14، قد افلح من تزکا، بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی. تزکا تزکیہ سے ہے، تزکیہ یعنی پاک کرنا، تزکا یعنی وہ قبول کر لینا، پاک ہو جانا، تزکیے کا اثر قبول کر لینا. بے شک جس نے پاکیزگی اختیار کی وہ فلاح پا گیا. قرآن کیا کرتا ہے؟ رسول اللہ قرآن کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں. کس سے پاک کرتے ہیں؟ ہر اس چیز سے کہ جو انسان کے کمال تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، اور اس کا نام جرم ہے، اس کا نام گناہ ہے، اس کا نام سرکشی ہے، اس کا نام اللہ کی نافرمانی ہے. ان چیزوں سے قرآن کے ذریعے اللہ کا نبی انسانوں کو پاک کرتا ہے. جو پاک ہو جائے، تزکا، جس نے پاکیزگی اختیار کر لی، قد افلح، بے شک وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا. اور اس شخص کی علامتیں کیا ہے، اس کے اندر کیا صفات پیدا ہو جاتی ہیں؟ آیت نمبر 15، وذکر اسم ربه، اور جس نے اپنے رب کے نام کو یاد رکھا. اے ایمان والو، کثرت سے اللہ کو یاد رکھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو. وذکر، اور ذکر کیا، اسم ربه، اپنے رب کے نام کا. فصلى، اور اس کی ایک بہترین صورت کیا ہے؟ تو نماز پڑھی. فصلى، صلاۃ سے ہے، تو نماز پڑھی. 16، اب آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالی یہ ساری باتیں اچھے اور بروں کا انجام بتانے کے بعد اللہ تعالی فرما رہا ہے، تم لوگوں میں ایک خرابی ہے، اس لیے تم ٹھیک نہیں ہوتے. بجائے ان کی نصیحت لو، بات ماننے کی بجائے تم کیا کرتے ہو؟ آیت نمبر 16، بلکہ تؤثرون، تم ترجیح دیتے ہو، تم زیادہ اہمیت دیتے ہو. کس کو؟ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو. الدنیا کا اصل معنی ہے قرب اور پستی کا، پست گھٹیا زندگی کو تم لوگ ترجیح دیتے ہو. کس کے مقابلے میں پست اور گھٹیا ہے؟ آخرت کے بدلے میں. اسے تم بھلائے رکھتے ہو. کیا مطلب؟ تمہارا پرابلم یہ ہے، تمہاری بیماری یہ ہے اے انسانوں، اس بیماری کی وجہ سے تمہیں یہ نصیحتیں اچھی نہیں لگتی اور تم قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جب تمہیں اللہ کی نصیحت، اللہ کی آیات اپنے دنیاوی مفادات سے ٹکراتی ہوئی لگتی ہیں، تو تم یا تو انہیں جھٹلا دیتے ہو، یا پھر کوئی اور شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہو، کوئی تاویل وغیرہ کر کے، تاکہ اپنا جو راستہ تم چلنا چاہتے ہو اس راستے کو کھلا رکھ سکو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ باقی رہنے والی اور بہتر چیز کون سی ہے، حقیقت کیا ہے؟ آیت نمبر 17، والآخرت خیر وابقا، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. یعنی وہ ہے بھی بہتر اپنی اس زندگی، وہ زندگی اپنی کوالٹی کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہ دنیا عارضی ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے. دونوں اعتبار سے آخرت بہتر ہے. اور یہ بات جو تمہیں بتائی جا رہی ہے اے مکہ والو، اے قرآن پڑھنے اور سننے والو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہی پیغام ہے جو گزشتہ انبیاء پر نازل ہوا، ان کی کتابوں اور ان کے صحیفوں میں موجود تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 18، ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ یقیناً پہلے صحیفوں میں بھی تھا. یعنی یہی باتیں جو تمہیں بتائی جا رہی، یہی نصیحت، یہ پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھی، اور ان میں سے دو بڑے انبیاء کے صحیفوں کی طرف اشارہ کیا گیا. آیت نمبر 19، جو آخری آیت ہے سورة الاعلا کی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ الصلات والسلام کے صحیفوں میں، کہ جو دو اولی العزم اور عظیم الشان اللہ کے پیغمبر تھے. سورة الاعلا کے بعد سورة الغاشیہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں ترجمہ اور مختصر وضاحت. بنام خدائے رحمان رحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، آیت نمبر 1، کیا آپ کے پاس چھا جانے والی کی خبر پہنچی ہے؟ غاشیہ، چھا جانے والی، مراد قیامت ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، قیامت سے کوئی بچ نہیں سکے گا. تو اے رسول، کیا آپ کے پاس، اے قرآن پڑھنے والے، سننے والے، کیا تیرے پاس غاشیہ کی حدیث، یعنی غاشیہ کی خبر، بات پہنچی ہے؟ वो गाशिया, वो ढांप लेने वाली, वो छा जाने वाली जब आएगी तो क्या मंजर देखने को मिलेगा। आयत नंबर 2, वुजूहुन, कुछ चेहरे, यौमइज़िन, उस दिन जब वो आएगी, खाशिया, झुके हुए होंगे। अब ये झुके हुए शर्मिंदगी, नदामत, पछतावा, हसरत इसकी वजह से छुपे हुए। दुनिया में बड़े मुतकब्बिर थे, बड़े शान शौकत वाले थे, बड़े डट जाते थे अपनी जिद पर, लेकिन अब आंखें भी नहीं उठाएंगे। वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया, उस दिन कुछ चेहरे खार होंगे, जलील व खार, खार का तर्जमा यहाँ पर किया गया है। खाशिया कहते हैं झुका हुआ, जिल्लत की वजह से भी झुका हुआ हो सकता है, और यहां पर मुराद वही जिल्लत और खारी वाला है। आयत नंबर 3 बहुत बड़ा पैगाम, बेदार करने वाला पैगाम दे रही है हमको। क्या है आयत नंबर 3? आमिलतुन नासिबा, आमिला अमल करने वाले, मेहनत, दुनिया में मेहनत करने वाले, लेकिन ये मेहनत अल्लाह के कानून के खिलाफ, अल्लाह की नाफरमानियों में, उन कामों में दुनिया बनाने के लिए, दुनिया के इक्तदार और दुनिया की लज्जतें हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत की थी उन्होंने, ओवर टाइम लगाते थे, रात भर मेहनत करते थे ताकि बना सके, लेकिन अल्लाह नहीं था इनकी जिंदगियों में। मकसद जिंदगी जो खुदा ने बताया था उसकी इन्हें परवाह ही नहीं थी, इसी दुनिया को सब कुछ समझ बैठे थे, तो मेहनती बहुत थे। अब क्यामत को इनकी हालत बता रही होगी, बड़े बड़े इन्होंने मेहनतें की है दुनिया में, और उन मेहनतों की वजह से, आमिलतुन, उन आमाल की वजह से, नासिबा, थके हुए। आपने देखा होगा अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा कोई मेहनत मशक्कत वाला काम करके जब वहां से हटता है, उसकी हालत, उसका चेहरा, उसके चलने का अंदाज, उसके बैठने का अंदाज, उसकी बातों का अंदाज, उसके देखने का अंदाज, हर एक चीज बता रही होती है कि यह थका हुआ। क़यामत के दिन भी कुछ चेहरे अल्लाह फरमा रहा है, बता रहे होंगे कि बड़े इन्होंने मेहनतें की हैं और बड़े थके हुए हैं, लेकिन जब थके हुए को उसकी मेहनत का अजर मिलता है तो थकावट की जो तलखी है वो भूल जाता है उसको, उसका चेहरा खिल उठता है। सारा साल दिन रात मेहनत करने वाला, पढ़ाई करने वाला बच्चा जब रिजल्ट अनाउंस होता है उसे भूल जाती है सारी तलखी, सारा जो रंज सफर है भूल जाता है, मंजिल की लज्जत, मंजिल पर पहुंचने की इतनी जबरदस्त होती है। लेकिन ये कौन लोग हैं? आमिलतुन नासिबा, मेहनतें कर कर के थके हुए। नतीजा क्या मिल रहा है इनको? 4, तसला नारन हामिया, भड़कती हुई, दहकती हुई आग में झुलसेंगे। अब किसी को पता चले कि मैं तो जो मेहनत करता रहा हूं वो तो सिलेबस ही नहीं था, यानी मैंने जो सारा साल मेहनत की, सारी जिंदगी जो मैंने मेहनत की, ये तो सिलेबस ही कोई शैतान का दिया हुआ था, अल्लाह के सिलेबस के मुताबिक तो मैंने मेहनत ही नहीं की। अल्लाह के रसूल ने जो सिलेबस दिया था, जो निसाब दिया था, जिसको पढ़ना था, जिसके मुताबिक प्रैक्टिकल करना था, अमल करना था, वो तो नहीं किया। नतीजा क्या है? जहन्नम है। अब अंदाजा कर सकता है इंसान, खुदा हम सबको पनाह दे कि ऐसा नतीजा हमें देखने को मिले, इतनी ज्यादा मेहनत की है और एंड में पता चला कि ये मेहनत तो करप्शन थी, इसका नतीजा तो आग है, इसका नतीजा तो जेल है, इसका नतीजा तो रुसवाई है। तसला नारन हामिया, दहकती हुई आग में झुलस रहे होंगे। 5, اب اسی عذاب کا آگے اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تھکاوٹ اور بڑھ جائے گی، یہ تکلیف اور بڑھ جائے گی۔ آیت نمبر 5، تسقا من عین آنیہ، ان کو پلایا جائے گا کھولتے ہوئے ایک چشمے سے، ان کو سیراب کیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی، دنیا کا کھولتا ہوا نہیں، جہنم کا کھولتا ہوا پانی۔ کیا کرے گا انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ 6، بھوک لگے گی تو کھانا کون سا دیا جائے گا، لیس لہم طعام، ان کے لیے کوئی کھانا طعام نہیں ہوگا، الا سوائے من ذریع، سوائے ذریع کے، اور وہ ذریع کا کیا معنی ہے، کانٹے دار خشک جھاڑیاں۔ قرآن نے زقوم کا درخت بتایا کہ جو جب کوئی اسے کھائے گا تو جہاں جہاں سے وہ گزرے گا اس کو ادھیڑ دے گا، چھیل کے رکھ دے گا، اور اسی طرح یہ ذریع، خاردار، کانٹے دار خشک جھاڑی کا نام ہے، خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی غذا کھانا نہیں ہوگا۔ یہ خاردار جھاڑی جب کھائی جائے گی تو بھوک مٹ جائے گی یا بدن کو کوئی فائدہ دے گی، کوئی گوشت بنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 7، لا یسمن، نہ تو جسامت کو بڑھائے گی، کھانا جب انسان کے بدن کا حصہ بنتا ہے تو ظاہر ہے کہ انسان کے بدن کو جو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بنتی ہیں اس کھانے سے، نئے سیل بنتے ہیں، ہڈیاں مثلا بنتی ہیں اور اسی طرح دیگر چیزیں، ایسا کوئی کام وہ ذریع، وہ خاردار جھاڑی نہیں کرے گی۔ ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی بھوک سے کچھ بھی فائدہ دے گی، نہ ہی اس کے کھانے سے بھوک کا احساس کچھ کم ہوگا۔ یعنی جہنمیوں کو گویا، وہ جو انسان تصور کر سکتا ہے، جب شدت کے ساتھ بھوک لگی ہو، آپ کو پتہ ہے پیٹ بھرنے کے لیے انسان کیا کیا کر دیتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ بھوک، یہ کھانا بھوک نہیں مٹائے گا، یعنی جہنمی کا نہ پیاس کا احساس کبھی کم ہوگا اور جہنمی کا نہ بھوک کا احساس کبھی کم ہوگا۔ خدا بند عالم سے پناہ مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے، یعنی جب جہنم میں چلا جائے گا ہمیشہ بھوکا رہے گا، ہمیشہ پیاسا رہے گا، کھائے گا بھوک کم نہیں ہوگی، پیے گا کھولتا ہوا پانی یا جہنمیوں کے زخموں کی پیپ، لیکن پیاس نہیں بجھے گی، ویسے کی ویسے رہے گی۔ تصور کرنا بھی سخت ہے اس کا۔ اگر دنیا میں کسی شخص کو بیماری ہو جائے، اسے پیاس اس کی ختم ہی نہ ہو، آپ جانتے ہیں کیا نتیجہ نکلے گا، پیئے پانی مسلسل پیئے لیکن ویسے ہی پیاس رہے اس کی، کھانا کھائے لیکن بھوک نہ مٹے، کیا حالت ہوگی اس شخص کی؟ دنیا میں تو ہو سکتا ہے وہ اپنی پسند کی غذا کھائے گا یا پسند کی چیز پیے گا، لیکن آخرت میں کیا کھائے گا، کیا پیے گا، پھر بھی بھوک اور پیاس نہیں مٹے گی۔ یہ ان کا بیان، ان کی حالت کا بیان جو دنیا میں غلط نصاب پر زندگی گزارتے رہے، غلط سلیبس ان کو بتایا گیا تھا، انہوں نے سنجیدگی سے غور نہیں کیا، اللہ کا نصاب قرآن ان کی زندگیوں میں شامل نہ ہوا، اور جن کی زندگیوں میں یہ نصاب شامل ہو گیا، یہ قرآن، دین اسلام، جنہوں نے حقیقت میں اس کو سمجھا، ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آیت نمبر 8، وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن ناعمہ، نعمتوں والے ہوں گے، یعنی نعمتوں سے نعمتیں ملنے کے نتیجے میں وہ نعمتوں کا اثر، جیسے سورہ مطففین میں گزر چکا کہ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ تو ان کے چہروں میں پہچانے گا، محسوس کرے گا نعمتوں کی شادابی۔ یہ بھی تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ وہی بات ہے، اس دن یعنی جس دن قیامت آئے گی، کچھ چہرے شاداب ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ آیت نمبر 9، لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر جو انہوں نے دنیا میں کی تھی، راضیہ، راضی ہوں گے، दुनिया में जो उन्होंने कोशिशें की थी, जो सब्र किए, जो कुछ बर्दाश्त किया, सच बोलते रहे, हलाल पर इक्तफा और कनाअत करते रहे, खुद भी नेकियां करते रहे, दूसरों को भी नेकियों की तरफ तरगीब दिलाते रहे, औलादों की भी अच्छी तरबियत की, लिसाइहा रादिया। तसव्वुर कीजिए, अपनी दुनिया में की हुई कोशिशों पर रादिया, राजी होंगे वो चेहरे, खुश होंगे, कहाँ होंगे? आयत नंबर 10, फी जन्नतिन आलिया, एक ऐसी जन्नत में जो बड़ी आली है, जो बड़ी आला है अपनी हर नेमत के एतबार से। 11, ला तस्मा फीहा लागिया, नहीं सुनेंगे उसमें कोई लगव और बेहुदा बात। दुनिया में बहुत सुन चुके खुदा की खातिर अपनी नेकियों की वजह से बदकारों से और अल्लाह के नाफरमानों से बहुत कुछ सुन चुके, बड़े ताने, बड़े बोहतान, बड़ी अजियत वाली बातें सुन चुके, अब नहीं सुनेंगे। ला तस्मा फीहा लागिया, कोई लगव और बेहुदा बात नहीं सुनेंगे। और जन्नत में उनके लिए क्या क्या होगा? आयत नंबर 12, फीहा आइनुन जारिया, उसमें एक चश्मा जो जारी है। 13, मुख्तलिफ चश्मे होंगे किसी खास चश्मे का, यानी जो भी चश्मा होगा ऐसा जारी कि जो रुकेगा नहीं, खुश्क नहीं होगा। 13, फीहा, उसमें यानी जन्नत में, सुरुरुन, मसनदें, तख्त, मरफूआ, बुलंद किए गए, ऊंचे। 4, व अकवाबुन, और प्याले, जाम, मौदूआ, रखे हुए एक तरतीब के साथ, बेहतरीन गोया के डिजाइन के साथ रखे हुए। 15, व नमारिकु, और तकिए, मसफूफा, सफों में तरतीब के साथ रखे हुए, गोया के जन्नतियों की जब गैदरिंग्स होंगी, महफिलें लगेंगी, तो शान व शौकत अजीब होंगे। अब ये वो अल्फाज हैं कि जिनका तसव्वुर मक्के वाले और बाकी सुनने वाले कर सकते हैं कि जब बादशाह कोई महफिल लगाते हैं और अपने मुकर्रबीन को, अपने बुलाए हुए मेहमानों को जब इज्जत बख्शते हैं, तो कैसी उनकी पजीराई और उनका वेलकम और उनके बैठने के लिए कैसी नशस्तें और कैसी चेयर्स और कैसे मसलन सोफे और तख्त, जो भी आप इसे कह लें, कैसे अच्छे डिज़ाइन से। आपको पता है आजकल दुनिया में हर चीज़ को के लिए एक ज़ौक चाहिए, और उमरा कहते हैं कि ऐसी सीटों की अरेंजमेंट करना कि किसी और महफिल में ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट ना हो, ऐसे सोफे लगाना, ऐसी कुर्सियां लगाना कि किसी ने ना वो तरतीब देखी हो मसलन, ना ऐसे सोफे देखे हों, ऐसी बातें की जाती हैं। तो अल्लाह भी अपनी मेज़बानी, जो अल्लाह नेक लोगों की करने वाला है, उसका बयान फरमाता है। और व नमारिकु मसफूफा, और तरतीब से सफ़ों में, लाइनों में रखे हुए तकिए। 16, व जर्राबियु मबसूसा, और नफीस बिछे हुए कालीन, फर्श बेहतरीन। आपको पता है आज की दुनिया में कालीनों का एक अपना एक इंडस्ट्री है, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं भी बेहतरीन कालीन बिछवा दूंगा। और नफीस फर्श यानी कालीन बिछे हुए, ये जन्नतियों का हाल होगा। अब जहन्नमियों का हाल बयान करने के बाद और जन्नतियों का हाल बयान करने के बाद, अल्लाह तबारक व तआला चंद चीज़ों पर जो अल्लाह की मखलूकात हैं उनकी तरफ गौर करने का की दावत दे रहा है कि अगर इंसान गौर करे तो उन चीज़ों के खालिक की अजमत का अंदाज़ा लगा लेता है। अब ये जिन चीज़ों का अगली आयात में तज़करा आ रहा है, ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिस मुआशरे में कुरान नाजिल हो रहा था, इन तमाम चीज़ों को देखना बड़ा आसान था। मक्के वाले निगाह उठाकर आराम से अपने आसपास इन चीज़ों को देख सकते थे, लिहाजा इन चीज़ों का नाम लिया गया। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह पर हो जहाँ इनमें से बाज़ चीज़ें उसको दिखाई ना देती, तो जो दिखाई देता है वहीं से ये वाला असर गौर करके ले सकता है। आयत नंबर 17, अफला यंदुरूना इलल इबल कैफ खुलिकत, तो क्या ये लोग ऊंट की तरफ नहीं देखते, ऊंटों की तरफ नजर नहीं करते, कैसे खल्क किया गया है। ऊंट की खिलकत अजीब है। सहराई जिंदगी जिन लोगों ने देखी है या जो सहराओं में जिंदगी गुजारते हैं, और बिलखसूस उस जमाने के अरब और बिलखसूस मक्का वाले, ऊंट उनके लिए एक अजीब व गरीब बेमिसल बेमिसाल नेमत। ऊंट का गोश्त वो खा सकते हैं, ऊंट का दूध, ऊंटनियों का दूध वो इस्तेमाल करते थे। सफर के लिए ऊंट जितना ज्यादा देर तक सहरा में सफर कर सकता है, भूख और प्यास कई कई दिन कुछ खाए और पिए बगैर, कोई दूसरा जानवर नहीं है, ऊंट है। सामान लादने के लिए, चाहे खुद सवार हुआ जाए चाहे सामान लादा जाए, और इतना राम कर दिया गया अल्लाह की तरफ से कि आप 100 ऊंटों की कतार आगे से अगले ऊंट की लगाम एक बच्चे के हाथ में पकड़ा दें तो वो 100 के 100 उस बच्चे के इशारों पर चलते रहेंगे मसलन, और दीगर चीजें। तो अरबों से कहा जा रहा है, किसने बनाया ऊंट को, देखा है तुमने कभी ऊंट को, कैसे खल्क किया गया, क्या क्या खसूसियात और सिफात रखी गई है ऊंट में। अफला यंदुरूना इलल इबल कैफ खुलिकत, क्या ये लोग ऊंटों की तरफ नहीं देखते कि वो कैसे खल्क किए गए हैं। 18, व इलस समा, और आसमान की तरफ, यानी क्या ये आसमान की तरफ नहीं देखते, कैफ रुफ़िअत, कैसे बुलंद कर दिया गया है उसको। 19, व इलल जिबाल कैफ नुसिब, और पहाड़ों की तरफ नहीं देखते, कैसे गाड़ दिया गया है, नस्ब कर दिया गया है पहाड़ों को। 20, व इलल अर्द, और जमीन की तरफ नहीं देखते, कैफ सुतिहत, कैसे बिछाई गई है। हम मुख्तसरन पहले भी बिछाने का क्या माना है, गहवारा, अलम नज अलिल अर्द मिहादन, क्या हमने जमीन को गहवारा नहीं बना दिया तुम्हारे लिए, जैसे बच्चे का गहवारा होता है, वो आराम सुकून से उसके अंदर रहता है बच्चा, और क्या जमीन को नहीं देखते जमीन की तरफ कि वो कैसे बिछाई गई। अगर इस सब की तरफ गौर से देखें अपने आंखों पर, जो दुनिया परस्ती का पर्दा पड़ गया है और नफ्स परस्ती का जो पर्दा पड़ गया है उसको हटाकर, जो मैंने बातिन की आंखें दी हैं, उन आंखों की हेल्प से जाहिरी आंखों से देखें, यानी जो जाहिरी आंख दिखाती है, अंदर वाली आंख जो बसीरत है उसको भी काम में लाएं, तो ये नसीहत पा जाएंगे। क्योंकि कोई दावेदार नहीं है इस निज़ाम की खिलकत का सिवाय अल्लाह वहदहु ला शरीका लह के। तो पस ए रसूल, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आयत नंबर 21, फ़ज़क्किर, तो आप याद दहानी करवाइए। बार बार कितनी याद दहानी, कितनी तकरार हुई है मिसालें कुछ कुरान में, कैसे मिसालों के जरिए बार बार तकरार करके, रिपीट करके अल्लाह ने बात समझाने की कोशिश की है, और अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के कलाम को साफ साफ इंसानों तक पहुंचाया है। यहाँ पे वही हुक्म दिया जा रहा है, फ़ज़क्किर, तो आप नसीहत करते रहे। इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप तो सिर्फ नसीहत करने वाले हैं, आपके जिम्मे और कुछ नहीं। 22, लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आप कोई इनके दारोगा नहीं है, आप कोई इनके जिम्मेदार नहीं है कि ये बात क्यों नहीं मान रहे। आपके जिम्मे क्या है, इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप तो सिर्फ याद दहानी करवाने वाले। ये रसूलुल्लाह की ड्यूटी है अल्लाह की तरफ से, कोई माने कोई न माने, इसका रसूलुल्लाह से सवाल नहीं किया जाएगा। लस्ता, تو نہیں ہے, یعنی اے رسول آپ نہیں ہیں, علیہم ان پر بے مسیطر, مسیطر کہتے ہیں جو مسلط ہو, زبردستی کوئی کام کرانے والا, نگہبان, داروغہ, آپ نہیں ہیں, آپ صرف پہنچانے والے. 23, نصیحتیں مان لیں گے, یعنی جو آپ نصیحت کریں گے ان کو, اس کو لوگ سنیں گے سوائے ایک خاص طبقے کے. کون نہیں سنے گا؟ الا سوائے من تولا, اس کے جو منہ موڑے, حق سے منہ موڑتا ہے کیونکہ باطل کا عاشق ہے, باطل کی عادت عادی ہے, ایڈکٹ ہے گناہ کا, حرام لذت کا, وہ منہ پھیرے, اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا ان باتوں کے سننے کا. سوائے اس کے جو من تولا, جو منہ موڑے, وکفر, اور کفر اختیار کرے. نصیحت کی جائے نہ مانے, کہے میں نے نہیں ماننی, جان بوجھ کر نہ ماننے والا, اس کا انجام کیا ہوگا؟ آیت نمبر 24, فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرِ, تو عذاب دے گا اس کو اللہ, کون سا عذاب؟ سب سے بڑا عذاب, العذاب الاکبر. کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے سخت سے سخت تکلیف کا بھی اگر تصور کر لیا جائے, جہنم کا عذاب دنیا کی ہر تکلیف اور اذیت اور عذاب اور سزا سے بڑا ہے. تو اللہ اسے بڑے, سب سے بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا. اور آخری دو آیات میں اللہ فرما رہا ہے, 25, ان الینا ایابہم, بے شک ہماری ہی طرف ہے لوٹ کر آنا, ہماری طرف ہے یعنی اللہ ہی کی طرف سے. یہاں پر بھی ہم عرض کر دیں کہ یہ پھر جو بعض لوگ ہم کے لفظ سے اس کے تشابہ سے خرابی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, غلو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, قرآن کی دیگر آیات کو وہ پی جاتے ہیں جہاں پر اللہ نے وضاحت سے کہا ہوا کہ یہ کام صرف میرا ہے. مثال کے طور پر عرض کر دوں, آپ سن چکے آغاز ماہ رمضان میں سورہ آل عمران میں 4 سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو عذاب ہے یا توبہ قبول کرنا ہے, اے رسول آپ کو اس کا کوئی اختیار نہیں, لیس لک من الامر شیئن, آپ اس امر میں, اس حکم میں آپ کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے. او یعذبہم او یتوب علیہم, چاہے اللہ انہیں عذاب کرے یا اللہ ان کی توبہ قبول کر لے, ان پر رحمت کر لے, آپ کے اختیار میں یہ مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو ان الینا ایابہم, بے شک ہماری ہی طرف انہیں لوٹ کر آنا ہے. 26, ثم ان علینا حسابہم, یہ تو کہا ہے رسول پاک سے جا رہا ہے, آپ پر یہ نہیں ہے, انہیں ہماری طرف یعنی اللہ کی طرف, یہ ہماری, ہم کہنا اللہ کا, یہ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے. قرآن مجید کی سب آیات کو نگاہ کرنے والے, دیکھنے والے, ان پر یہ بات واضح ہے. یہ جب خداوند عالم ہم کہتا ہے, یہ اپنی شان, جیسے ایک بادشاہ اپنے آپ کو ہم کہتا ہے, نہ یہ کہ اور کوئی شریک ہے اس کام میں. ثم ان علینا حسابہم, یہ تو کہا ہی رسول اللہ سے جا رہا ہے کہ اے رسول, فذکر انما انت مذکر, آپ یاد دہانی کرائیے, آپ صرف یاد دہانی کرانے والے, لست علیہم بمسیطر, آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. الا من تولا وکفر, کون نہیں مانے گا نصیحت؟ جو منہ موڑ لے اور کفر اختیار کرے. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, تو اسے اللہ عذاب دے گا, عذاب اکبر, سب سے بڑا عذاب. کب دے گا؟ کیونکہ جب وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گا. ان الینا ایابہم, انہیں یقیناً ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم, پھر ان کا حساب لینا بھی یقیناً ہمارے ہی ذمے ہے. اللہ اپنے رسول کو یہ بتا رہا ہے. سورۃ الغاشیہ یہاں پر تمام ہوتی ہے, سورۃ الفجر انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.